اور 10 راتیں سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، آپ خوب مجاہدہ کرتے اپنے اللہ سے باتیں کرنے میں، پیار کرنے میں، محبت کرنے میں، عبادت کرنے میں، سجدے کرنے میں، بہت مجاہدہ کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو بھائی الحمدللہ 9 راتیں گزر گئیں، یہ 10ویں رات ہے، کل 10ویں دن ہے، اللہ کرے یہ دن رات بھی ہمارا بہت اچھا گزر جائے، اور ایسا گزر جائے کہ آپ کہیں، آپ کا دل کہے یار 29 دن ایک طرف اور ماشاءاللہ یہ دن اور یہ رات ایک طرف، ٹھیک ہے. اور یہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے، صرف آپ کوشش کر لیں کہ ان 24 گھنٹوں میں اپنی زبان کا روزہ رکھ لیں، یہ کر لیں، زبان کا روزہ رکھ لیں، ٹھیک ہے. ضرورت کا بولے، ضرورت کا بولے. میں نے آپ کو بتایا نا، ماشاء اللہ آپ ہی کا ایک بچہ ہے، ماشاء اللہ، اللہ اس کو جزائے خیر دے، اس نے 29 دنوں میں 8 قرآن ختم کیے، ناظرہ پڑھنے والے، ناظرہ یعنی 3.5 دنوں میں ایک قرآن. اور آپ کو ایسے بچے ملے ہوں، ملتے ہوں گے جو بالکل آپ کو محفلوں میں نظر نہیں آتے ہوں گے، گپ شپ میں نظر نہیں آؤں گے، فضولیات، وہ اپنی تلاوت میں لگی ہوئی، اپنی تلاوت میں لگی ہوئی، اپنے اعمال میں لگی ہوئی. 3.5 دن میں مجھے بھی بڑی رشک آیا اس میں. ہم لوگ حافظ ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے لیے بھی آسان نہیں ہوتا 3-3.5 دن میں قرآن ختم کر لینا، ٹھیک ہے نا. ماشاء اللہ ہمارے یہاں بعض حافظ ہیں، پچھلی دفعہ مجھے پتا ہے ایک بچے نے مجھے 60 قرآن ختم کی، 60 رمضان میں 60 قرآن ختم کی. قدردان ماشاء اللہ فائدہ اٹھاتے، ٹھیک ہے. تو یہ آخری رات، آخری دن، ٹھیک ہے. تو ایسا گزرے کہ آپ اندر سے آپ کا دل کہے ہاں بڑا اچھا گزرا ہے، مزہ آیا، مزہ آیا، ٹھیک ہے. اور آسان طریقہ خاموشی، چپ کا روزہ. پہلے شریعتوں میں چپ کا روزہ ہوتا تھا، یہ تو ہماری شریعت میں آسانی ہو گئی کہ صرف کھانے پینے کا روزہ ہے، چپ کا روزہ نہیں ہے. لیکن ہمارے بزرگ تھے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، ان کے ہاں اطراف، پورے ملک کے اطراف سے لوگ اعتکاف کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، 600-700 آدمی اعتکاف بیٹھا کرتے تھے. اور آپ آنے والوں سے کہتے بھائی بھائی بس کھاؤ پیو سو، کوئی بات نہیں، بس زبان کو تالا لگا دو، بس یہ کام کرنا. بڑے حکیم آدمی تھے، وہ جانتے تھے ادھر نیکی کی زبان سے سب ضائع ہو گئی، ادھر نیکی کی زبان سے سب، اللہ کے گھر میں فضولیات، اللہ کے گھر میں دنیا کی باتیں، اللہ کے گھر میں سیاست کی باتیں، اللہ کے گھر میں لغویات. لغویات تو ویسے ہی زندگی میں اچھی نہیں ہے، چے جائے کہ اللہ کے گھر میں اور چے جائے کہ آخری عشرے میں، ٹھیک ہے. زبان کا بڑا مسئلہ ہے، سارا مسئلہ ہی زبان کا ہے، ٹھیک ہے. یہ ساری محنت شام تک پوری کر دیتی، آدھے گھنٹے میں پوری کر دیتی، 15 منٹ میں صاف کر دیتی، اس کو قابو کر لو. تو اگر ہمارے 24 گھنٹے ایسے گزر جائیں، اللہ کرے ہاں، کہ خاموشی، ضرورت کی بات، سو جائیں کوئی بات نہیں، تو پھر تلاوت. آپ یقین جانیں، آپ محسوس کریں گے نور اپنے اندر، محسوس کریں گے. لیکن اگر آپ یہ نہیں کریں گے نا، جو نور آپ اکٹھا کرتے ہیں وہ پیالہ خالی ہوتا رہے گا، خالی ہوتا رہے گا. اور عید کی رات کی دیر ہے، ٹھیک ہے نا، شیطان غالب ہو جائے گا، اندر طاقت ہی نہیں ہے، قوت ہی نہیں آئی. تو اس کو بچانا ہے. تو 24 گھنٹے ہیں، اللہ سے مانگی بھی صحیح، دعائیں بھی کریں، سجدے بھی کریں، لمبی لمبی کریں، سجدوں میں لمبی لمبی دعائیں کریں. قرآن میں ہے کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے انتہائی قریب ہوتا ہے، انتہائی قریب، ٹھیک ہے. اس وقت آپ اپنے اللہ سے دعائیں کریں، اردو میں کریں، میمنی میں کریں، پشتوں میں کریں، نماز نہیں، بغیر نماز کے جو سجدہ ہوتا ہے اس میں دعائیں کریں آپ، خوب اللہ سے مانگیں. تو یہ اللہ نے بھائی ہم سب پہ انعام فرمایا، اپنے گھر میں بٹھا دیا، اپنے پاس بلا لیا، کرم ہے اس کا، اس اللہ کا کرم ہے، سچ بات ہے، کرم ہے اس کا، ٹھیک ہے نا. ورنہ نالائکی ہماری ایسی ہے کہ ہم قابل نہیں ہیں اس کے دربار میں آنے کے، بیٹھنے کے. اس کا کرم ہے، بس بٹھا لیتا ہے، بلا لیتا ہے، مہربانی فرما لیتا ہے. تو یہ 24 گھنٹے ہمارے ایسے گزرے، ٹھیک ہے نا، کہ ہمارا دل کہے ہاں مزہ آیا، ٹھیک ہے نا، ہم نے اس سے کوئی وقت ضائع نہیں کیا. تو وقت ہے، تھوڑا سا ہے، ماشاءاللہ بعض بچوں کے قرآن رہتا ہے ختم ہونے میں. اور کل عصر میں تو میری چاہت یہ ہوگی، کل عصر کے بعد سے تو کوئی ساتھی، چھوٹی سی مجلس ہوگی ہماری جو حدیث کی ہوتی ہے، اس کے بعد تو کوئی جائے نہیں، مسجد کے حال میں رہے، ٹھیک ہے نا، اسی میں اپنی تلاوت، اس میں اپنی تسبیحات، اسی میں درود شریف، اور اسی میں آخر میں استغفار، اور آخری 15-20 منٹ دعاؤں میں لگا دیں. سحری آپ افطاری انشاءاللہ آپ کے سامنے خود آ جائے گی، ٹھیک ہے نا، ہر ایک ساتھی کے پاس افطاری آ جائے گی، اجتماعی نہیں ہوگی، لمبا دسترخوان نہیں لگے گا، ہر ایک کے انشاءاللہ جہاں وہ دعا مانگ رہا ہوگا وہاں انشاءاللہ اس کے پاس اس کی افطاری کی ضروریات پہنچ جائیں گی. اس کا انتظام انشاءاللہ ہو رہا ہے، کر رہا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ وہ وقت دعاؤں میں، استغفار میں، اس میں لگ جائیں، اپنے لیے دعائیں کریں، امت کے لیے دعائیں کریں، اپنے ابا اماں کے لیے دعائیں کریں، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں، پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں، اپنے ملک کے لیے دعائیں کریں، دعائیں کریں اسے، ٹھیک ہے. تو کل کا آخری وقت بھی ہمارا ایسا گزرے، آج رات بھی آخری ہے، یہ بھی ایسی شاندار گزرے، ٹھیک ہے. تو اچھا وقت گزرنا چاہیے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص دنیا سے محبت رکھے گا آخرت کو نقصان پہنچائے گا، اور جو اپنی آخرت سے محبت رکھے گا وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچائے گا.
دنیا آخرت دونوں سوکنے ہیں، دونوں آرام سے اکٹھی ہوتی نہیں ہے. دنیا آخرت آپس میں سوکنے ہیں، اتنی آسانی سے اکٹھی ہوتی نہیں ہے. دنیا چاہو گے تو کچھ آخرت کا ضرور نقصان ہوگا، آخرت چاہو گے کچھ دنیا میں کمی ضرور آئے گی، ٹھیک ہے نا. اور عقل مند آدمی آخرت کو چاہتا ہے، دنیا کو آخرت کے خاطر قربان کرتا ہے، عقل مند آدمی ایسے ہی. اور احمق آدمی آخرت کو قربان کرتا ہے دنیا کے لیے، احمق آدمی ہوتا ہے.
بس تم لوگ ایسی چیز کو جو باقی رہنے والی ہے یعنی آخرت، اس کو ترجیح دو ایسی چیز پر جو فنا ہونے والی ہے یعنی دنیا پر. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس قاعدہ کلیہ کو سمجھ لیا تھا اور مضبوط پکڑ لیا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دے اور دنیا کے نقصان کو آخرت کے مقابلے میں برداشت کرنے کو تیار ہو جائے تو صورتاً دنیا کا نقصان ہوتا ہے، حقیقت میں نہیں ہوتا.
دنیا کا نقصان ہوتا ہے لیکن صورتاً، حقیقتاً نہیں، حقیقتاً نہیں. کیونکہ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ سکون، چین، محبت، اطمینان، دل کا غنا، اس میں کمی نہیں آئے گی، صورتاً کمی آئے گی. حلال کمائے گا، شاید حرام کے مقابلے میں دیکھنے میں کم ہو. سچائی اور دیانت کے ساتھ کمائے گا، ہو سکتا ہے دیکھنے میں حرام اکٹھا کرنے کے مقابلے میں کم ہو، ٹھیک ہے، صورتاً کمی آئے گی لیکن حقیقتاً نہیں کمی آئے گی. لیکن اب تو دنیا حقیقت کو جانتی نہیں ہے، کثرت کو دیکھتی ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ اس کثرت سے فائدہ کیا ہوا ہے، چوکیداری ہوئی ہے یا کوئی فائدہ بھی ہوا ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص کا ارادہ اور اہتمام اور عمل آخرت کی طلب کا ہوتا ہے اللہ جل شانہ اس کے دل میں غنا ڈال دیتے ہیں.
سبحان اللہ، یہ ہے دنیا کی حقیقت، اور دنیا کا مزہ، کہ جو آدمی اپنی آخرت کو مقصود بنا لیتا ہے اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے. جو ہم نے آپ کو کوئی کئی بار کہا، وہ محتاج اندر کا نہیں رہتا، اندر کا فقیر نہیں رہتا، اندر کا بھوکا نہیں رہتا، اندر کا پیاسا نہیں رہتا، غنی ہو جاتا ہے.
اس کے منتشر امور کو مشتمع فرما دیتے ہیں اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر پہنچتی ہے، اور جس شخص کی نیت دنیا طلبی کی ہوتی ہے فقر اس کی نگاہ کے سامنے رہتا ہے. کاموں میں
جس کا دنیا مقصد ہوتا ہے ادھر فقر ہوتا ہے، کیا ہوگا، یہ سٹیٹس رہے گا یا نہیں رہے گا، ابا کی زندگی یہ تھی، پتہ نہیں میری بھی رہے گی یا نہیں رہے گی، پتہ نہیں کاروبار چلے گا نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، فقر یہاں ہو، ہر وقت خوف رہتا ہے.
کاموں میں انتشار اور پراگندگی رہتی ہے اور مقدس سے زیادہ تو ملتا ہی نہیں. چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے بعد اولیاء اللہ کے قصے حد تواتر کو پہنچے ہوئے ہیں کہ دنیا کس قدر ذلیل ہو کر ان کے پاس آتی تھی اور آتی ہے، اور کیوں نہ آئے جب دنیا کی ہر چیز انہی کے لیے پیدا کی گئی ہے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ایک مختصر جماعت کا امیر لشکر عاصم بن عمر کو بنا کر میسان، ایک جگہ کا نام ہے، فتح کرنے کے لیے بھیجا. عاصم بن عمر وہاں پہنچے تو اتفاق کے مسلمانوں کے پاس خرد و نوش کا سامان نہیں رہا، نہ کہیں سے دستیاب ہوا. اہل فارس کا ایک شخص جو خود چرواہا تھا ایک بن کے کنارے پر ملا، اس سے دریافت کیا کہ کہیں دودھ اور بار برداری کے جانور مل سکیں گے. اس نے جھوٹ کہہ دیا کہ مجھے خبر نہیں ہے، لیکن اس جنگل کے اندر سے ایک بیل نے آواز دی کہ اللہ کا دشمن نے جھوٹ کہا، ہم یہاں ہیں.
سبحان اللہ، اس اللہ کے مخلوق کہہ رہی ہے ہم تمہاری مدد کے لیے موجود ہیں، خود جب آواز آ رہی ہے.
اس آواز پر عاصم جنگل میں گئے اور ان کو پکڑ کے لائے اور لشکر پر تقسیم کیا. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ قصہ،
بلال سو رہے ہو، آگے جاؤ، یہ کرسی اچھی تو ہے لیکن نیند بہت جلدی آتی.
بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ قصہ قاسیہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا، اور اس میں بھی کوئی معنی نہیں ہے کہ دونوں جگہ پیش آیا ہو. حجاج بن یوسف کے زمانے میں اس قصے کا تذکرہ آیا تو اس پر تعجب ہوا، اور اس نے ایسے حضرات کو بلا کر جن کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا تھا تصدیق کی. ان لوگوں نے بیل کی آواز کا خود سننا بیان کیا. حجاج نے کہا، لوگ اس واقعے کے متعلق کیا خیال کرتے تھے؟ ان لوگوں نے کہا کہ لوگ اس واقعے سے اس پر استدلال کرتے تھے کہ حق تعالی شانو مسلمانوں سے راضی ہیں اور فتوحات ان کے ساتھ ساتھ ہیں. حجاج نے کہا، یہ تو جب ہو سکتا ہے کہ لشکر کے ساری افراد متقی پرہیزگار ہوں. لوگوں نے کہا، یہ تو ہمیں معلوم نہیں کہ لشکر کے دلوں میں کیا بات تھی. لیکن ظاہر میں جو کچھ ہم نے دیکھا وہ یہ ہے کہ دنیا کے بارے میں ان سے زیادہ زاہد اور دنیا کے ساتھ ان سے زیادہ بغض رکھنے والا ہم نے نہیں دیکھا. کوئی شخص ان میں بزدل یا خیانت کرنے والا یا بد عہدی کرنے والا نہ تھا. اس قصے میں جانوروں کا بولنا یا اللہ والوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، دونوں باتیں کچھ بعید نہیں ہیں. صحیح حدیثوں میں جانوروں کا بولنا ثابت ہے. بخاری شریف اور حدیث کی دوسری کتابوں میں ہے کہ ایک شخص ایک گائے لیے جا رہا تھا، وہ چلتے چلتے تھک گیا اور اس پر سوار ہو گیا. وہ گائے بولی کہ ہم اس کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، ہم کھیتی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. لوگوں کے اس کے بولنے پر بڑا تعجب تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کا تو اس پر ایمان ہے. ایک مرتبہ ایک شخص بکریاں چرا رہے تھے، ایک بھیڑیے نے ایک بکری اٹھا لی. ان صاحب نے شور مچایا تو اس بھیڑیے نے کہا، درندوں کے دن قیامت کے قریب کون ان بکریوں کی حفاظت کرے گا؟ لوگوں کو تعجب ہوا کہ بھیڑیا کلام کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی وہی ارشاد فرمایا، کہ میرا اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کا اس پر ایمان ہے. معجزات کی کتابوں میں متعدد واقعات اس نوع کے ذکر کیے گئے ہیں کہ جانوروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت دی. لوگوں کو ایمان نہ لانے پر تان کیا. دیکھنا چاہو تو شفا قاضی ایاز میں بھی چند واقعات ذکر کیے ہیں. اس قصے کا دوسرا جز کے جانوروں نے اپنے آپ کو پیش کیا بھی ظاہر ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا. اطاعت رسول ان کی طبیعت بن گئی تھی. کامیابی ان کے ساتھ تھی. ہر قسم کی مدد ان کے ساتھ تھی. جہاں کہیں کسی قسم کی لغزش ہوئی وہاں مشقتیں دقتیں اٹھانا پڑیں. جنگ احد کا قصہ مشہور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو ایک خاص جگہ پر متعین فرما کر حکم دے دیا تھا کہ ہم غالب ہوں یا مغلوب تم اس جگہ سے نہیں ہٹنا. مسلمان غالب ہوتے جا رہے تھے اور جب کافی غلبہ ہو گیا تو اس جماعت کے بہت سے افراد نے سمجھ کر کہ اب تو غلبہ بالکل ہی حاصل ہو گیا ہے بھاگنے والے کفار کا تعاقب کیا. اس جماعت کے امیر نے کہا بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر ہم غالب بھی ہو جائیں تب بھی تم یہاں سے نہ ہٹنا. مگر جماعت نے غلط فہمی سے اس حکم کو یہ سمجھا کہ معمولی غلبہ مراد ہے. اب بالکلیہ غلبہ ہو چکا ہے اس لیے اس جگہ سے ہٹ گئے. اور خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے جو اس وقت کفار کے سپاہ سالار تھے اسی جگہ سے آ کر پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا. حنین کی لڑائی میں مسلمانوں کی کثرت اور کفار کی قلت کی وجہ سے بعض مسلمانوں کو کچھ غرور پیدا ہوا جس کی وجہ سے سخت پریشانی اور مشکل کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑا. قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے. اس کا ترجمہ ہے کہ تمہاری اللہ جل شانہ نے بہت سی موقعوں میں مدد کی اور حنین کے دن بھی مدد کی جبکہ
یعنی صحابہ کی یہ ذہنیت 100% تھی. کہ جب ہم اپنے رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ کی مدد اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے, اور جب رسول کی اطاعت میں کچھ کوتاہی آ جائے گی تو ہمارے لیے نقصانات اور ہمارے لیے مصائب کھڑے ہو جائے گی. یہ ان کی ذہنیت 100% تھی. جیسے ہماری 100% ذہنیت ہے نا, جیسے ہماری بھی 100% ذہنیت ہے. کیا کہ مادی اسباب ہوں گے تو حفاظت اور نجات ہو جائے گی, مادی اسباب نکل جائیں گے تو ہم مصیبت کا شکار ہو جائے گی. ہماری بھی یہ ذہنیت ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ ذہنیت بھی ہماری 100% ہے. تو صحابہ کی ایسی مبارک ذہنیت تھی کہ رسول کی اطاعت کریں گے تو ہمارے لیے مسائل کا حل ہوگا, ہماری پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا, اللہ کی مدد اور نصرت ہوگی. اور جہاں رسول کی اطاعت میں ہم نے کوتاہی ہوئی یا ہو گئی ہاں تو وہاں ہم مصیبت کا شکار ہو جائیں گے. تو ان کی یہ ذہنیت بن چکی تھی. تو جب بھی کوئی ایسی کوتاہی ہو جاتی اور مصیبت آتی تو فوراً کہتے ہماری غلطی کا نتیجہ. اور ہماری چونکہ ذہنیت نہیں ہے, ہماری ذہنیت کیا ہے؟ مادی اسباب ہے. ہاں تم نے بد پرہیزی کی نا اس لیے بیمار ہو گئے. اچھا تم ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے نا اس لیے بیماری لمبی ہو گئی. تم جس ڈاکٹر کے پاس گئے تھے نا بیکار صحیح نہیں تھا اس لیے تمہارے ساتھ ایسا ہوا. ہماری یہ ذہنیت تو ہے 100%, لیکن یہ ذہنیت نہیں ہے کہ اس کے پیچھے خفیہ اسباب ہیں جو اللہ کا نظام چل رہا ہے کہ بدعمالیوں کے نتائج سے یہ سارے حالات آتے ہیں. یہ ذہنیت نہیں.
قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے, تمہاری اللہ جل شانہ نے بہت سے موقعوں میں مدد کی اور حنین کے دن بھی مدد کی جبکہ تم کو اپنی کثرت کی وجہ سے دھوکہ ہو گیا تھا, بس وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی اور کفار کے تیر برسانے سے ایسی پریشانی تم کو ہوئی کہ تم پر زمین باوجود اپنی کشادگی کے تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے. مرتدین کی لڑائی میں اول
مشکل مضامین ہے.
فرمایا کہ یہ صحیح اور بالکل صحیح، مگر یہ چیز ہونی ہے اور ہونے والی چیز ہے اور کوئی نئی چیز نہیں. کون سا زمانہ ایسا گزرا ہے جس میں لوگوں نے علماء سے عداوت نہیں کی؟ یہ ہر دور کا ایک بڑا فتنہ ہے، اور اس دور کا بھی بڑا فتنہ ہے کہ علماء سے عداوت، بغض، اور علماء سے بدگمانی، اور علماء سے بد اعتمادی. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرمانے لگے، کوئی چیز ایسی نہیں، کون سا زمانہ ایسا گزرا ہے جس میں علماء سے عداوت نہیں ہوئی اور ان کی اہانتیں نہیں ہوئی؟ کیا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو قید نہیں کیا گیا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو سخت سے سخت نہیں مارا گیا؟ کیا امام احمد بن حنبل پر کیا کچھ نہیں گزرا؟ غرض جس قدر جلیل القدر عالم کو لے لیجئے، وہ نااہلوں کی اذیت اور تکلیف کا شکار رہا الا ماشاءاللہ. حد علی کرم اللہ نے قاعدہ ہی ارشاد فرما دیا، والجاہلون لأہل العلم اعداء، جہلا اہل علم کے دشمن ہوتے ہیں. ہزاروں ولی امام اعظم کی ولایت پہ قربان، لاکھوں ولی امام احمد بن حنبل کی ولایت کے مقابلے میں ہیج. اتنے بڑے بڑے عالم لیکن جہلوں جہلا کی ظلم کا شکار ہوئے اور ان کی اذیتیں اور تکلیفیں انہیں پہنچیں. نیز آئندہ کو اس میں اور اضافہ ضروری ہے اور ہو کے رہے گا، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علامات قیامت میں اس چیز کو شمار کیا ہے، اور جتنے علامات قیامت حدیثوں میں وارد ہوئی ہیں وہ سب ہی پائے جا رہے ہیں. جن کا ابھی وقت نہیں آیا وہ ان قریب آ رہے ہیں، ان کے آثار شروع ہو گئے. اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ یہ چیز نہ پائی جائے، بلکہ جو کچھ پیش آ رہا ہے اور آتا جا رہا ہے وہ اس کے مقابلے میں جو ان قریب آنے والا ہے کچھ بھی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں علماء کو کتوں کی طرح قتل کیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، دین دشمنی بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ ایسا زمانہ بھی آئے گا. کاش اس وقت علماء بتکلف باولے بن جائیں، یعنی ان روشن دماغوں کے کاموں میں دخل نہ دیں، نہ ان کی اصلاح کی فکر کریں، تاکہ پھر ان کو ان کے شر سے محفوظ ہو، ان کے شر سے محفوظ ہو، ان کے ظلم سے محفوظ ہو جائیں. ایک حدیث میں وارد ہے، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے علماء کو موت سرخ گندھن سونے سے زیادہ محبوب ہوگی. ایک حدیث میں ارشاد ہے، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے اس میں عالم کا اتباع نہیں کیا جائے گا، اور نہ حلیم آدمی سے شرم کی جائے گی، نہ اس میں بڑے کی تعظیم ہوگی، نہ چھوٹے پہ شفقت ہوگی. وہی تو زمانہ ہے، نہ بڑوں پہ کی تعظیم ہے، نہ چھوٹوں پہ شفقت ہے، نہ حلیم آدمی سے شرم و حیا ہے، اور نہ عالم کی اتباع اور پیروی ہے. وہی زمانہ تو ہے. دنیا کے حاصل کرنے پر آپس کا قتل و قتال ہوگا، جائز کو جائز نہ سمجھیں گے، ناجائز کو ناجائز نہیں سمجھیں گے. فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کے خاطر ایک دوسرے کا قتل ہوگا، جائز کو جائز نہ سمجھیں گے اور ناجائز کو ناجائز نہیں سمجھیں گے. نیک لوگ چھپتے پھریں گے. اس زمانے کے آدمی بدترین خلائق ہوں گے. حق تعالی شان و قیامت میں ان کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں فرمائیں گے. ایک حدیث میں آیا، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے اس میں باہر پی ایم ٹی جی جی پی ایم ٹی پھٹی پی ایم ٹی چل جی بیٹھ لو لائٹ کو. ایک حدیث میں ہے، اگر مومن کو ایک حدیث میں اگر مومن گوہ کے سوراخ میں داخل ہو جائے تو حق تعالی شانو وہاں بھی اس کے لیے کسی منافق یا اس شخص کو مسلط فرما دیں گے جو اس کو اذیت پہنچائے.
اس لیے اہل اللہ کی اہانت، دینداروں پر سب و شتم، سبھی کچھ ہو کے رہے گا۔ اہل اللہ کی اہانت اور دینداروں پر سب و شتم، سب کچھ ہی ہو کے رہے گا، اور جتنا کچھ ہو رہا ہے اس سے زیادہ ہوگا۔ نیز علماء اور مشائخ دین دار یا متقیوں کا کیا ذکر ہے، جب آج کل صحابہ اکرام کو برملا علی الاعلام گالیاں دی جاتی ہیں اور ان کی اہانتیں کی جاتی ہیں۔ روافض کا تو مستقل کام ہمیشہ سے یہی ہے، لیکن اب تو روشن دماغ سنیوں کی طرف سے بھی ہو رہا ہے۔ جس صحابی کے شان میں جو چاہا کہہ مارا، جو دل میں آیا لکھ ڈالا، نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی روکنے والا ہے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، میرے صحابہ کو گالیاں دی اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ علماء کا کیا کہنا، مشائخ کا کیا کہنا، اللہ والوں کا کیا کہنا، اب تو صحابہ کی عزت حرمت بھی محفوظ نہیں، اب تو ان کی شان اور ان کا احترام بھی محفوظ نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اے اللہ میں ایسے زمانے کو نہ پاؤں، یا صحابہ کو خطاب فرمایا، تم لوگ ایسا زمانہ کو نہ پاؤ جس میں عالم کا اتباع نہ کیا جائے، حلیم سے شرم نہ کی جائے، اس زمانے کے لوگوں کے دل عجمی کفار جیسے ہوں گے اور زبانیں عرب جیسی فصیح۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں دین پر جمنے والا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں چنگاری پکڑنے والا، دین پر جمنے والا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں چنگاری پکڑنے، آسان کام تو نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا دین پہ چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں چنگاری لینا، پورے دین پہ چلنا آسان نہیں ہے۔ ہاں؟ برائی آسان ہے، نیکی کرنا مشکل ہے، شرم و حیا مشکل ہے، بے حیائی آسان ہے، قرآن پڑھنا مشکل ہے، موسیقی سننا آسان ہے، نماز پڑھنا مشکل ہے، بے نمازی اسکول کالج میں بھرے پڑے مگر نماز پڑھنا وہاں مشکل، جہاں محاذ میں سارے بے نمازی اکٹھے ہیں نماز پڑھنا مشکل ہے۔ تو ایک وقت آئے گا دین پہ چلنا ایسا ہے جیسے ہاتھ میں چنگاری لینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علامات قیامت میں یہ بھی شمار فرمایا کہ خاندان میں حقیقی مومن بکری کے بچے سے زیادہ ذلیل اور ناقابل التفات سمجھا جائے گا۔ جو دیندار ہوگا نا خاندان میں کوئی اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرے گا، جو صحیح دیندار ہوگا خاندان میں کوئی اس کی توجہ ہی، مولوی ہو گیا چھوڑو اس کو، کوئی توجہ ہی نہیں کرے گا۔ جو صحیح دیندار ہوگا خاندان میں اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ توجہ کیسے کرے، ٹائی پہنی ہو نا، پینٹ آدھی ہو، جینس ذرا اور زیادہ سخت تنگ ہو، جتنی زیادہ تنگ ہوگی، ہاں اتنے لوگ گئے کہیں باہر سے آئے، کہیں باہر سے آئے، سب کی نظریں اٹھیں گی، کوئی پڑھا لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علامات قیامت میں یہ بھی شمار فرمایا، نیز علامات قیامت میں یہ بھی وارد ہے، فاسق لوگ خاندان کے سردار ہوں گے۔ برادریوں کے بڑے کون ہیں؟ نمازی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ قبیلوں کے سردار وڈیرے کیسے ہیں آج کل؟ نبی نے سچ کہا ہے نا، جو جتنا گندا ہوگا اتنا اس کے پاس بڑی ذمہ داری ہوگی۔ فرمایا قیامت میں وارد ہے، فاسق لوگ خاندان کے سردار سمجھے جائیں گے اور کمینے لوگ قوم کے ذمہ دار ہوں جن کا نسب بھی خراب ہوگا، جن کا نسب بھی خراب ہوگا، جن کی جوانیاں شباب داغدار گندا ناپاک، گھن آتی ہے ان کی زندگی دیکھ کر، وہ قوم کے سردار ہوں، قوم کے لیڈر ہوں گے۔ اس وجہ سے آدمی کا اعزاز کیا جائے گا کہ اس کے شر اور نقصان سے محفوظ رہ سکیں۔ نیز یہ بھی علامات قیامت میں ہے، گانے والیوں کی کثرت ہوگی، گانے والوں کی کثرت ہوگی، قوم کے اندر یہ ٹیلنٹ تلاش کیا جائے گا کون اچھا گنگناتا ہے، قوم میں یہ ٹیلنٹ تلاش کیا جائے گا کون اچھا گاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں ہے گانے والیوں کی کثرت ہو جائے گی، باجوں کا زور ہوگا، شراب کثرت سے پی جائے گی، امت کے اسلاف کو اور پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہا جائے گا. ایک حدیث میں آیا ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں کوئی دیندار اپنے دین کو سالم نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر اور ایک سوراخ سے دوسرے سوراخ میں جا کر چھپے جیسے کہ لومڑی اپنے بچوں کو لے کے پھرتی ہے. یہ وہ زمانہ ہوگا جس میں حلال روزی مشکل ہو جائے گی. بازار میں جائیے آپ کاروبار کر کے دیکھیے، حرام کمانا آسان ہے، حلال کمانا مشکل. رشوت دے کے کمانا صحیح ہے، بغیر رشوت کے کام کرنا مشکل. جب تک کوئی غلط نہ کرے، ناجائز نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، فراڈ نہ کریں، بازار میں بیٹھنا مشکل ہے. غلط کریں گے ٹھیک ہے پھر بازار میں تم چل سکتے ہو، ورنہ نہیں چل سکتے. فرمایا حلال مشکل ہو جائے گی، بغیر اللہ کی معصیت کے روزی حاصل ہونا دشوار ہو جائے گا. بچہ ایک صبح میرے پاس فجر کی نماز میں آیا کہ کاروبار کر رہے ہیں، یہ بھی کرنا پڑتا ہے، 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 کیا کر رہے ہیں؟ تو نبی نے سچ کہا نا، بغیر اللہ کی نافرمانی کے روزی حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا. بغیر اللہ کو ناراض کیے. نیز علامات قیامت میں یہ بھی وارد ہے کہ عام کساد بازاری ہوگی اور زنا کی کثرت ہوگی، غیبت پھیل جائے گی، مالداروں کی عظمت کی جائے گی. اور جب مالداروں کی عظمت ہوتی ہے نا، وہ دھوکے میں ہوتے ہیں، شاید ہم بڑے بزرگ ہیں، ہم پہ اللہ بڑا راضی ہے، وہ اس غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں، شاید اللہ ہم سے بڑا راضی ہے. ان کو پھر اپنے گناہ نظر ہی نہیں آتے، چاہے وہ حرام ہی کما رہے ہوں. فرمایا قیامت میں یہ بھی وارد ہے کہ عام کساد بازاری ہوگی، اولاد زنا کی کثرت ہوگی، غیبت پھیل جائے گی، مالداروں کی عظمت کی جائے گی، ناجائز امور کرنے والوں کا غلبہ ہوگا، گناہ کرنے والوں کا غلبہ ہوگا، تعمیرات کی کثرت ہوگی. دنیا میں کہیں جائیں کچھ ہو رہا ہو نا، تعمیرات ہو رہی ہوں گی. فرمایا تعمیرات کی کثرت ہوگی، نہز فحش گوئی، بدخلقی، پڑوسیوں کے ساتھ برا برتاؤ، نہز یہ بھی علامات ہیں قیامت میں سے، بد اخلاق آدمی، پڑوسی اس سے تنگ، پڑوسی اس سے پریشان، پڑوسی اس کی ایذا سے تکلیف میں. فرمایا نہز فحش گوئی، بدخلقی، پڑوسیوں کے ساتھ برا برتاؤ، نہز یہ بھی علامات قیامت میں سے کہ کثرت سے موت ہونے لگے گی، جو آج کل عام طور سے ہونے لگی، جس کو کل کی حرکت بند ہونا کہتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو گیا، اچانک مر جاتا، برین ہیمریج ہو گیا، اچانک موت، اس کی کثرت ہونے لگ جائے گی. غرض احادیث میں قیامت کی علامات میں بہت کثرت سے وارد ہے، علماء نے ان کو مستقل تناسلی جمع فرمائی، ان کا اکثر و پیش حصہ پایا جاتا ہے، کوئی وجہ نہیں کہ یہ علامت نہ پائی جائے، اور جتنی کمی باقی ہے وہ پوری نہ ہو جائے، وہ یقیناً پوری ہوگی اور ضرور ہوگی. علماء پر منحصر نہیں بلکہ ہر دیندار کا یہی حشر ہونے والا ہے. صرف علماء کے ساتھ برا سلوک نہیں ہے، وقت آنے کا ہر دیندار کے ساتھ یہی برا سلوک ہوگا. دین پر عمل کرنا جیسا کہ ابھی گزرا، ہاتھ میں چنگاری لینے سے زیادہ مشکل ہو جائے گا. ایک حدیث میں وارد ہے قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ سچے آدمیوں کو جھٹلایا جائے گا، جھوٹوں کی تصدیق کی جائے گی. جھوٹا فراڈیا امانتدار، امانتدار سچا خائن، الٹی گنگا بہے گی. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کا اس وقت کیا حال ہوگا جب نوجوان فاسق ہو جائیں گے، نوجوانوں کی شباب جوانیاں گندی ہو جائیں گی. حضرت علی فرمان لگے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کو اس وقت کیا حال ہوگا جب نوجوان فاسق ہو جائیں گے، اور عورتیں شرم و حیا کی ساری سرحدیں پھلان جائیں گی. اللہ نے عورت میں مرد کے مقابلے میں حیا زیادہ رکھی ہے. عورت میں اللہ نے مرد کے مقابلے میں حیا زیادہ رکھی ہے. لیکن جب عورت ہی شرم و حیا سے خالی ہو جائے اور وہ برائی کی طرف دعوت دے اور وہ برائی کی طرف آمادہ کرے تو بتاؤ پھر کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا نوجوان فاسق فاجر ہو جائیں گے، عورتیں شرم و حیا کو ساری سرحدیں پھلانگ جائیں گی، سرکش ہو جائیں گی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا بے شک ہوگا اور اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا. پھر آپ نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیک کاموں کا حکم کرنا چھوڑ دو گے اور بری باتوں سے روکنا چھوڑ دو گے. مسلمان برائی کو دیکھے اور نہ روکے اور نیکی کو پھیلانے کی اسے فکر نہ ہو، ایسا بھی ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا بے شک ہوگا اور اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا. پھر آپ نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم بری چیزوں کے کرنے کا حکم کرو گے، بری چیزوں کے کرنے کا حکم کرو گے، دوست دوست کو شراب پلائے گا، دوست دوست کو سگریٹ کا عادی بنائے گا، دوست دوست کی جوانی گندی کرے گا، دوست دوست کو پکڑ کے برائی کی طرف لے جائے گا. اللہ کے نبی فرمان لگے اس وقت اس سے بھی برے حالات آئیں گے کہ جب تم برائی کو برائی نہیں سمجھ. فرمایا یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا. اور فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب نیک کاموں کو تم برا سمجھنے لگو گے اور ناجائز چیزوں کو تم اچھا سمجھنے لگ جاؤ گے، نیک کاموں کو برا سمجھنے لگ جاؤ اور ناجائز کاموں کو تم اچھا سمجھنے لگ جاؤ گے. اللہ معاف فرمائے. یہ جب سطح ذہنیت بنتی ہے نا اس سے ایمان چلا جاتا، اس سے ایمان چلا جاتا. اخیر کے دو جملوں میں یہ فرق ہے، کسی برے کام کو کرنا اور چیز ہے اور اس کو اچھا سمجھنا اور چیز ہے. برے کام کو کرنا برا سمجھ کے توبہ کی توفیق مل سکتی ہے، ہوش آ سکتا ہے، لیکن جب اس کے نظر میں برائی اچھائی بن جائے، اب کوئی اس کو روکے گا تو کہے گا پاگل ہے، میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں. روکنے والے کو اپنا دشمن سمجھے گا اور روکنے والے کو کٹملہ سمجھے گا اور روکنے والے کو وہ تاریخ خیال سمجھے گا. فرما ایسا حال بھی آئے گا. عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے رضی اللہ عنہ، ایک شخص نے فرمایا تم لوگ آج کل ایسا زمانے میں ہو کہ علماء کی کثرت ہے اور قاریوں کی کمی ہے، قرآن پاک کے حدود کی رعایت بہت زیادہ ہے، حروف کی رعایت اتنی نہیں، سوال کرنے والے کم ہیں، عطا کرنے والے کثرت میں، نمازیں لمبی لمبی پڑھتے ہیں، خطبے مختصر مختصر کہتے ہیں، اپنے اعمال کو اپنی خواہشات کے اوپر مقدم رکھتے ہیں، لیکن ان قریب معاملہ الٹا ہو جائے گا. اب زمانہ کون سا ہے؟ فرمایا ایسا زمانہ ہے کہ علماء کی کثرت ہے، قاریوں کی کمی ہے، قرآن پاک کی حدود کی رعایت بہت زیادہ ہے، حروف کی رعایت اتنی نہیں، سوال کرنے والے کم، عطا کرنے والے کثرت سے ہیں، نمازیں لمبی لمبی ہیں، واعظ مختصر کہتے ہیں، اپنے اعمال کو اپنی خواہشات پر مقدم رکھتے ہیں، لیکن ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں علماء کی قلت ہوگی، صرف حروف الفاظ پڑھنے والے قراء کی کثرت ہوگی، قرآن کے الفاظ کا اہتمام زیادہ ہوگا، اس کے احکامات کی رعایت نہیں ہوگی، سوال کرنے والے بھیک مانگنے والے بہت ہوں گے، عطا کرنے والے کم ہوں گے، خطبے تقریریں لمبی لمبی ہوں گی، نمازیں مختصر ہوں گی، خواہشات اعمال پر مقدم ہو جائیں گے، غرض یہ سب چیزیں ہوں گی اور ہوتی جا رہی ہیں. ان سب کے علاوہ قانون الہی کا مقتضا بھی ہے، علماء ہوں یا مشائخ، مشاہیر کے لیے سب و شتم بھی ایک قدیمی معمول ہے، کوئی زمانہ بھی اس سے خالی نہیں گزرا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد صحیح حدیث میں وارد ہے ان حقا علی اللہ ان لا یرفع شیئا من اہل الدنیا الا وضعہ. اللہ تعالیٰ کی یہی عادت ہے کہ دنیا کے جس چیز کو بلند کرتے ہیں اس کو پست بھی کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ تمام عالم پر غور کر لو، گزری ہوئی زمانوں کو دیکھو، زمانہ حال کو جانچو، جس شخص کی شہرت جس نو کی پاؤ گے
اسی نو کی اس کی اہانت بھی دیکھو گے، اس کی اہانت بھی دیکھو گے۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نہ اہل اور نہ حق لوگوں کے ہاتھ سے اذیتیں نہیں اٹھائیں، کہ حضرات انبیاء نے نہ اہل اور نہ حق لوگوں کے ہاتھوں سے اذیتیں نہیں اٹھائیں، سب و شتم اور زخم نہیں کھائے، قتل نہیں ہوئے، خود سید الانبیاء اور فخر رسول نے کیا کیا، کیا کچھ نہیں سنا، ساحر آپ کو کہا گیا، مجنون آپ کو کہا گیا، کاہن آپ کو کہا گیا، جماعتوں میں تفریق پیدا کرنے والا وغیرہ، اس قسم کے تانے آپ کو دیے گئے، یہ ساری باتیں آپ کو بھی کہی گئی۔ تو اگر آج کوئی مخلص عالم ربانی کو اس قسم کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں اور اس قسم کے تانے اور سب و شتم ہو رہا ہے، تو یہ سلسلہ تو بہت قدیمی، بہت پرانا ہے۔ اب مرزا جانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکاتیب میں لکھا، الحمدللہ اس زمانے میں دنیا دار فقراء سے تعلق نہیں رکھتے، ورنہ ان کو دقت ہوتی، ارشاد نبی ہے، علماء کو العلوم گالیاں دینے والے، برا کہنے والے اپنے کو امت محمدیہ میں شمار کرتے ہیں، لیکن صاحب امت ان کو اپنی امت میں شمار کرنے کے لیے آمادہ نہیں۔ فرمایا جو علماء کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مسلمانوں کی امت سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور کا ارشاد ہے، تین شخص ایسے ہیں جن کو منافق کے سوا کوئی شخص ذلیل نہیں سمجھ سکتا، تین شخص ایسے ہیں جن کو منافق کے سوا کوئی شخص ہلکا نہیں سمجھ سکتا، ایک وہ شخص جو اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو گیا، دوسرا اہل علم، تیسرا منصف بادشاہ۔ ان کو وہی آدمی حقیر اور معمولی سمجھے گا جو منافق ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، اغدو عالماً او متعلماً او مستمعاً او محباً ولا تکن الخامس فتحلک، کہ تو یا تو عالم بن، یا طالب علم بن، یا علم سیکھنے والا بن، یا علم اور علماء سے محبت کرنے والا بن، پانچویں قسم میں داخل نہ ہونا ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور پانچویں قسم کیا ہے؟ تم علماء سے بغض رکھو، تم علماء سے بدگمان رکھو، تم علماء کے لیے اپنے دل میں کینہ رکھو، تم علماء کے لیے اپنی زبان کو گندھا کرو، بد زبان بنو۔ فرمایا ایسا نہ کرو۔ حافظ ابن بر فرمانے ہیں، پانچویں قسم سے مراد علماء کی دشمنی ہے اور ان سے بغض رکھنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، عالم بن، طالب علم بن، اگر دونوں نہ بن سکے، علماء سے محبت رکھنا، ان سے بغض نہ رکھنا۔ ایک حدیث میں ہے، حملۃ القرآن عرفہ اہل الجنہ یوم القیامہ، قرآن شریف کے حاملین قیامت کے دن جنت والوں کے چودھری ہوں گے، جنت والوں کے چودھری ہوں گے، سردار ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حاملین قرآن اللہ کے ولی ہیں، جو شخص ان سے دشمنی کرتا ہے وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے، جو ان سے دوستی کرتا ہے وہ اللہ سے دوستی کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، میں اپنی امت پر تین چیزوں سے زیادہ کسی چیز کا خوف نہیں کرتا، تین چیزوں سے زیادہ کسی چیز کا خوف نہیں کرتا، من جملہ ان میں ایک یہ ہے، وہ علم والے شخص کو دیکھیں اور ان کو ضائع کر دیں، قدر نہ کریں، قدر نہ کریں، علم والے شخص کو دیکھیں اور اس کو ضائع کر دیں، پرواہ نہ کریں۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، بخاری شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اللہ کا ارشاد ہے، جو شخص میرے کسی ولی کو ستائے میرے طرف سے اس کو لڑائی کا اعلان ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی نے نقل کیا، اگر فقہا علماء اللہ کے ولی نہیں تو پھر دنیا میں کوئی اللہ کا ولی نہیں، پھر اگر فقہا علماء اللہ کے ولی نہیں، دنیا میں کوئی اللہ کا ولی نہیں۔ حبر الامہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، جو شخص کسی عالم کو اذیت پہنچائے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی، اور جو شخص رسول اللہ کو اذیت پہنچائے اس نے اللہ جل شانہ کو اذیت پہنچائی۔
عہد محمدیہ میں لکھا ہے جس کا حاصل ہے کہ فلاں فلاں باتوں پر حضور علیہ السلام عہد لیا کرتے تھے، عہد لیا کرتے تھے، لوگوں سے عہد لیا کرتے تھے. عربی عبارت ہے، ترجمہ عرض کر رہا ہوں. ہم لوگوں سے نبی علیہ السلام کی طرف سے ایک عام عہد اس بات کے لیا گیا ہے کہ ہم علماء کا اکرام کریں، اعزاز کریں، ان کی تعظیم کریں. ہم میں یہ قدرت نہیں کہ ان کے احسانات کا بدلہ ادا کر سکیں، چاہے ہم وہ سب کچھ دے دیں جو ہمارے ملک میں ہے، خواہ وہ مدت العمر ان کی خدمت کرتے رہیں. اس معاہدے میں بہت سے طلباء، بہت سے مریدین کوتاہی کرنے لگے ہیں، حتیٰ کہ ہم کو ایک شخص بھی ایسا نظر نہیں آتا جو اپنے بڑوں کے حقوق واجبہ ادا کرتا ہو. یہ دین کے بارے میں ایک بڑی بیماری ہے جس سے علم کی اہانت کا پتہ چلتا ہے، اور اس ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ لاپرواہی کا پتہ چلتا ہے جس کا آپ نے حکم فرمایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھے گی اور بازاروں کی عمارتوں کو بلند اور غالب کرنے لگے گی اور مال و دولت کے ہونے پر نکاح کرنے لگے گی، نکاح بجائے دینداری کے اور تقوی کے مالداری کو دیکھا جائے گا، تو حق تعالی شانو چار قسم کے عذاب ان پہ مسلط فرمائیں گے. قحط سالی ہو جائے گی، بادشاہوں کی طرف سے مظالم ہونے لگ جائیں گے، حکام خائن اور خیانتدار خیانت کرنے والے بنیں گے، اور دشمنوں کے پہ در پہ حملے ہوں گے. اور آج کل ان عذابوں میں سے کون سا ایسا نہیں جو امت پر مسلط. اور اسباب جب اختیار کریں گے نتائج تو آئیں گے، جب اسباب اختیار کریں گے نتائج تو آئیں گے. جو شخص کسی عالم سے بنا کسی ظاہری سبب کے بغض رکھے، اس کے کفر کا اندیشہ ہے. اگر کوئی عالم دین کسی کبیرہ گناہ پہ مبتلا نہیں اور کسی صغیرہ پر اصرار نہیں کرتا، اور پھر کوئی آدمی اس عالم کے بارے میں بدگمان اور اپنے دل کے اندر بغض رکھتا ہے، فرمایا اس آدمی کے کفر کا اندیشہ ہے کہ وہ خاتمہ اس کا کفر پہ ہوگا. ظاہری سبب سے مراد یہ ہے، اگر کوئی شرعی وجہ اور دلیل اس بات کی ہو تو مذائقہ نہیں، لیکن بلا کسی شرعی وجہ کے ایسا کرنا سخت اندیشہ ناک ہے، سخت اندیشہ ناک ہے. ایسی صورت میں جب اندیشہ ناک صورت پیدا ہونے کا خطرہ ہے، کیا ضروری نہیں کہ ہر شخص اس چیز میں خصوصی احتیاط برتے، کسی عالم کے قول کو رد کرنے کا حق ضرور حاصل ہے، اس کی تردید ضرور کی جا سکتی ہے، مگر جب آپ اس کے قول کے بالمقابل شرعی دلائل جانتے ہوں، جب آپ کو خود شرعی دلائل پر اچھی نظر ہو اور آپ خود شرعی دلائل سے واقف ہوں، تب تو ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہتا علماء بے عیب ہیں یا ان میں کوتاہیاں نہیں ہیں، یقیناً ہیں اور بمقتضائے زمانہ ہونی بھی چاہیے، مگر ان کے کوتاہیوں کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ چند امور قابل غور اور قابل لحاظ ہیں. اہل علم ہی ان چیزوں پر زیادہ اچھی طرح روشنی ڈال سکتے ہیں، مگر چونکہ یہاں معاملہ خود ان کی ذات کا آ جاتا ہے، اس لیے اس مسئلے میں ان کو زیادہ واضح گفتگو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اپنے وقار کا مسئلہ آ جانے کی وجہ سے وہ اس بات پہ وضاحت اور زور سے رد کرنے کے تساہل کرتے ہیں. میں اجمالی طور پر تمہیں ان امور کی طرف متوجہ کرتا ہوں، اول تو اس وجہ سے کہ میرا اور تمام خصوصی تعلق اس بدگمانی سے بالاتر ہے، میں اپنا اعزاز تم سے کرانا چاہتا ہوں. ایسا نہیں ہے، میں تم سے اپنا اعزاز عرض فرمانے لگے نہیں کرانا چاہتا. دوسرا اس وجہ سے بھی کہ میرا کچھ زیادہ شمار بھی علماء کی جماعت میں نہیں، عرض فرمانے لگے میرا شمار کوئی زیادہ علماء کی جماعت میں نہیں. حالانکہ خود حضرت کیسے ہیں جو آپ ظہر کے بعد فضائل اعمال سنتے ہیں، ہاں اس کے مصنف ہیں، اور دنیا میں جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے شاید وہ کتاب بھی دنیا میں اتنی پڑھی جاتی ہے. ہاں اللہ نے ایسی قبولیت دی، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو حضرت کی عاجزی ہے. فرمانے لگے میرا شمار کوئی بڑا علماء میں ویسے بھی نہیں، ایک کتب فروش آدمی ہوں، کتابیں بیچتا ہوں، بس گزارا کرتا ہوں. تیسری یہ کہ یہ خط بھی میرا ایک نجی خط ہے. چوتھی اس وجہ سے کہ میرے ساتھ تمہارا بلکہ میرے سب دوستوں کا جو معاملہ ہے وہ میری حیثیت سے بہت زیادہ ہے، تم مجھے ویسی عزت بہت دیتے ہو، میرا خیال رکھتے ہو، اس لیے غور سے سنو. یہاں چند امور قابل لحاظ ہیں اور عام طور پر ان میں خلط کیا جاتا ہے یا عمدن ان سے اعراض کیا جاتا ہے، کہیں نواقفیت بھی اس کا سبب ہے. بہرحال یہ امور قابل غور ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہر وہ شخص جو اہل علم کے لباس میں ہو، کسی عربی مدرسے میں طلباء کے رجسٹر میں نام لکھا جا چکا ہو، یا تقریر دلچسپ کرتا ہو، یا تحریر اچھی لکھتا ہو، وہ عالم ہے، علماء کی جماعت کا فرد ہے، اس لیے ہر شخص کی بات کو لے کر اور سن کر علماء کی طرف منسون کر دینا ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ جیسے ہمارے پنجاب میں، پنجاب میں کیا ہوتا ہے، جو داڑھی والا اوے مولوی، او مولوی، ہاں تو ہر داڑھی ٹوپی والا تھوڑی مولوی ہوتا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، اور ہر آدمی نے جس نے کسی مدرسے سے جو چند سال پڑھ لی اس کا نام مولوی تھوڑی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا نام تو عالم نہیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر جس سے کوئی کوتاہی ہو گئی اور آپ نے ڈھنڈورا پیٹا اس طبقے کو بدنام کرنے کا، ہاں، اور آپ نے بے سوچے سمجھے علماء کی توہین شروع کر دی اور علماء کو برا بھلا کہنا شروع کر دی، حالانکہ ایک ڈاکٹر غلطی کرتا ہے، آپ پوری برادری ڈاکٹروں کو غلط نہیں کہتے، حالانکہ ایک انجینئر غلط کرتا ہے، پل غلط بناتا ہے، پوری برادری کو آپ غلط نہیں کہتے، حالانکہ ایک جج غلط فیصلہ کرتا ہے، آپ سارے ججوں کو غلط نہیں کہتے، حالانکہ ایک وکیل خیانت کرتا ہے، لٹیرا ہے، لیکن آپ سب کو غلط نہیں کہتے، ہاں، لیکن یہاں یہ ہوتا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے، ٹھیک ہے نا، علماء کے بارے میں بدگمانی اور ایک پروپیگنڈا اور ان کے بارے میں جسے کہیں غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں، حضرت فرمانے لگے پہلی بات تو یہی غور کرنا چاہیے، بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ، بھاری بھاری بات ہے نا، ذرا جب آپ کے یہاں کوئی بیماری آتی ہے تو آپ اچھے طبیب کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن اس وقت تک اچھا طبیب ملے جو بھی موجود ہو وہ نہایت غنیمت ہے، اس رائے پر عمل نہایت اہم ضروری ہے، یہاں حقیقی علماء ملتے نہیں اور جو ملتے ہیں وہ ہمارے نزدیک کامل نہیں، اس لیے لغ اور عبادتیں بیکار ہیں، حالانکہ اگر غور کیا جائے اور دینی ضرورت کو ضرورت سمجھا جائے، دین کا اہتمام اور اس کی فکر قلوب میں کم از کم اتنی ہو جتنی ایک عزیز کے بیمار ہونے کی یا بیٹی کی نکاح کرنے کی، تو عالم کامل کی تلاش میں طبیب حاذق کی تلاش سے زیادہ سرگرداں ہوں، اگر دین کا فکر ہو تو حقیقی ضرورت بھی یہی ہے کہ عزیز کی بیماری کا منتہا موت ہے جس کے بغیر چارہ نہیں، تو اسی طرح بھائی دین تو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، دین کی بیماری ہے تو کسی اچھے عالم کی تلاش میں رہیں گے تو انشاءاللہ وہ ضرور مل جائے گا، اور وہ ضرور مل جائے گا، لیکن علماء کی ضرورت دین کے لیے ہے، جس کے بغیر زندگی بیکار ہے، دنیا میں آنا بیکار ہے، آدمی صرف دین کے لیے دنیا میں پیدا کیا گیا، اور دین کا علم رکھنے والا اس کے بغیر زندگی کا گزارا ہی نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے، حق سبحانہ کا ارشاد ہے میں نے آدمی اور جن صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے، جب یہی اصلی غرض آدمی کی پیدائش سے ہے تو اس کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے علماء کی مثال زمین میں ایسی جیسے آسمان میں ستارے، جن کے ذریعے جنگل کے اندھیروں اور سمندروں کے سفر میں راستہ پہچانا جاتا ہے، اگر ستارے بے نور ہو جائیں قریب ہے یہ بات کہ رہبران قوم راستہ بھٹک جائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے نبوت کے درجے سے بہت قریب جماعت ایک علماء کی ہے، دوسرے مجاہدین کی ہے، اس لیے علماء اس چیز کا راستہ بتاتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول لے کے آئے ہیں، اور مجاہدین اپنی تلواروں سے اس طرف متوجہ کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے خیر کی بات سکھانے والے اللہ جل شانہ کی رحمت بھیج، اس پر اللہ کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور سوراخ میں چیونٹیاں اور سمندر میں مچھلیاں ان لوگوں کے لیے دعائیں خیر کرتی رہتی، حضرت علی فرمایا کرتے تھے جب کوئی عالم مر جاتا ہے تو اسلام میں ایک ایسا رخنا پیدا ہو جاتا ہے جس کو کوئی نائب ہی بھر سکتا ہے، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے 1000 عابد جو شب بیدار ہوں اور رات بھر عبادت کرتے ہوں اور دن بھر روزے رکھتے ہوں، ان کی وفات ایک ایسے عالم کی وفات سے زیادہ آسان ہے جو حلال حرام کے مسائل سے واقف ہوں، 1000 عابد مر جائے نا عبادت گزار، دن بھر روزے رکھتے ہیں رات بھر عبادت، وہ اتنا نقصان نہیں امت کا اور زمین کا اور دنیا کا جتنا ایک ایسا عالم دنیا سے چلا جائے جو حلال حرام کے مسائل کو جانتا. اگر یہ اٹھ جائے تو دنیا حرام کھاتی رہے گی، پتہ ہی کوئی نہیں ہوگا حلال کیا حرام کیا، حلال حرام کی تمیز ہی کوئی نہیں ہوگی. کیا ہوا یہ؟ اس وجہ سے کھلا رہ گیا، تو پھر کیا ہوا؟ ایک فیس آیا تو یہ ہوا. جی بھائی ماشاءاللہ، کہنے کا مقصد میرے عزیزو یہ ہے کہ صحبت کے بغیر، اچھے ماحول کے بغیر میری اور آپ کی دینداری مشکل ہے. اچھے ماحول کے بغیر، صحبت کے بغیر ہماری اور آپ کی دینداری مشکل. ٹھیک ہے، ماحول میں رہتے ہیں تو آپ تہجد پڑھ لیتے ہیں، ماحول میں نہیں رہتے تو نمازیں بھی نہیں ہوتی، ماحول میں ہوتے ہیں تو تین تین چار چار قرآن ختم ہو جاتے ہیں، ماحول میں نہیں رہتے تو پورا سال میں ایک سپارہ بھی نہیں ہوتا، ماحول کے مطابق. ٹھیک ہے نا، تو ماحول کے لیے دینداروں کی عظمت ضروری ہے نا، دینداروں کی اہمیت ضروری ہے نا، دینداروں کی قدر ضروری ہے نا، ان کا احترام ضروری ہے نا، ان کی محبت ضروری ہے نا. ٹھیک ہے، تب تو آدمی اس ماحول میں آئے گا. یہ اہم بات، شیطان سب سے پہلا کام یہی کرتا ہے کہ دینداروں سے تعلق توڑوا دیتا ہے، اہل علم سے تعلق توڑوا دیتا ہے، بدگمان کر دیتا ہے. اب کیا ہوگا؟ اب یہ دین سیکھے گا کس سے؟ کسے سیکھے گا؟ ٹھیک ہے نا، جو خود فارغ ہوں گے بےچارے، اب ان سے دین سیکھے گا، کسی نئے فتنے کا شکار ہو جائے گا. یہ ایک مسئلہ ہے نا، ہو یہی رہا ہے، کوئی انٹرنیٹ پہ دین سیکھ رہا ہے، کوئی فیس بک پہ سیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی کہاں ریسرچ کر کے، کہیں گوگل پہ سیکھ رہا ہوتا ہے، کیا دین سیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں پتا اس کا پیچھے کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے، نسل کیا ہے، پڑھا کیا ہے، ہے کون جی دین سکھا رہا ہے. تو یہ جو دینداروں کی قدر و منزلت ہے نا، یہ ہماری زندگی کی روح ہے، اس کی برکت سے زندگی میں دین آتا ہے. تو اللہ نے ماحول دیا ہے، آپ نے خود دیکھا ماشاءاللہ، ماحول کی برکت سے بہت ساری چیزیں آسان ہو گئی، اور آدمی بہت ساری کمزوریوں پہ قابو پا لیتا ہے، بہت ساری عبادات آسان ہو جاتی ہے. تو ہم نے یہ طے کرنا ہے انشاءاللہ کہ پوری رمضان کے بعد بھی ماحول میں اپنے آپ کو جوڑنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ. تو ابھی آپ حضرات تلاوت فرمائیں، اور میں نے پہلے بھی شروع میں عرض کیا کہ آخری 24 گھنٹے اچھے گزر جائیں، اور ایسے گزر جائیں کہ آپ کا دل کہے کہ یار 29 دن ایک طرف اور ایک دن ایک طرف، اور حل ایک ہے، زبان خاموش، بولے نہیں. ٹھیک ہے نا، صرف نور جمع کرتے رہے، سبحان اللہ کہہ کر، ذکر کر کے، تلاوت کر کے، دعا کر کے، سجدے کر کے، جمع کرتے رہے، نکالے نہیں، ضائع نہ کریں بس. ٹھیک ہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. آرام فرمانا ہے آرام فرما رہے ہیں، لیکن محل نیچے ایسی نہیں ہوگا، نیچے چل رہے ہیں؟ چلو ماشاءاللہ، یہ تو نئی زندگی پیدا کر دی ساتھیوں کے اندر آپ نے، تو ٹھیک ہے نا، آرام کرنا آرام کر لیں، ایک گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں تہجد کے لیے، 3 بجے تک اٹھ جائیں، 2:30 بجے تک اٹھ جائیں، ٹھیک ہے نا، آخری گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لے لیں، ٹھیک ہے نا، یہ رمضان کا تہجد پھر کہاں ملتے ہیں میرے عزیزوں؟ یہ وقت پھر کب ملے گا؟ آخری ہے نا، تو ضرور اٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اس وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور پھر انشاءاللہ کل انشاءاللہ پھر بیٹھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک.